बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام ٹائم سماعت فرمائیے گا اور دعائے امام زمانہ جل و تعالی فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سمن، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ عراق جانے والے پاکستانی زائرین کی ایران آمد کا سلسلہ جاری، زائرین کو مختلف قسم کی خدمات کی فراہمی۔ اسلویہ میں جنوبی پارس گیس فیلڈ کے ایک اور اہم فیز کا افتتاح۔ ایران کے تیل اور گیس کی صنعت کے میدان میں اہم اور یادگار کارنامے انجام پائے ہیں، صدر مملکت رئیسی کا خطاب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق مسعود جہانگیری پر مشتمل بینچ کے روبرو سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے وکیل لطیف کھوسا پیش ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل امجد پرویز نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سزا معطلی کی مخالفت کی گئی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مجسٹریٹ کو طے کرنا ہے کہ سیشن عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ریمارکس کے بعد توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو کل منگل کو سنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیے گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سائفر کیس میں پہلے سے ہی گرفتار پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو عدالت کی جانب سے مزید 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی کو سیکریٹ ایکٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور غیر متعلق افراد کو کمرے عدالت سے باہر نکال دیا گیا، جبکہ اسپیشل پراسیکیوٹر اور پی ٹی آئی کے وکلا ہی عدالت کے کمرے میں موجود رہے۔ دوران سماعت ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کا مزید 5 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا، تاہم عدالت نے انہیں مزید 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ عراق میں جاری 40 ملین مارچ میں شرکت کی غرض سے ایران پہنچنے والے پاکستانی زائرین کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک طرف جہاں روز بروز پاکستانی زائرین کی ایران آمد کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب زائرین کو طبی و رفاہی سہولیات بھی بڑے پیمانے پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی تناظر میں جہاں زاہدان میں متعدد بڑے موقف سرگرم عمل ہیں، وہیں سرحدی علاقوں میں بھی طبی کیمپ اور موقف زائرین پاکستان کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں ہلال احمر کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران پاکستان سے آنے والے زائرین کرام میں سے تقریباً 2,000 افراد کو مختلف قسم کی امدادی اور انسان دوستانہ امداد فراہم کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ ایران کی سرحدوں سے اب تک 17 لاکھ زائرین عراق کی جانب کوچ کر چکے ہیں۔ ادارے امیگریشن اور پاسپورٹ کے سربراہ علی ذوالقدر نے بتایا کہ اس وقت عراق کی جانب ایران کی 6 زمینی سرحدیں سرگرم عمل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ زائرین ایران کے مختلف شہروں سے ہوائی راستوں کے ذریعے بھی عراق کا سفر کر سکتے ہیں۔ ایران میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے شلمچا بارڈر اور جبکہ غیر مقیم ایرانیوں کے لیے جذابہ بارڈر کو مخصوص کیا گیا ہے۔ فلسطین اور امام حسین علیہ السلام کے زیر عنوان دوسری ندائے الاقصی بین الاقوامی کانفرنس کربلا مولا میں شروع ہو گئی ہے۔ عراق کے مقدس شہر کربلا مولا میں منعقدہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا کے 65 ملکوں کی سیاسی و ثقافتی شخصیات شریک ہوئی ہیں۔ اس کانفرنس کے منتظم کمیٹی کے ایک رکن عبد المالک سکریہ نے تاکید کی ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا انقلاب اور آپ کی تحریک نیز امت اسلامیہ میں اصلاح کے لیے آپ کے قیام کے محرکات کو بیان کرنا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اس کانفرنس کے دیگر مقاصد میں حق و حقیقت کی حمایت اور باطل کی مخالفت اور اس مسئلے کا مسئلہ فلسطین سے رابطہ قائم کرنا ہے کہ جسے شدید ترین صہیونی جارحیت کا سامنا رہا ہے۔ کانفرنس کے شرکا نے بھی کہا ہے کہ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت منعقد ہوئی ہے کہ غاصب صہیونی مظلوم فلسطینیوں کو وحشیانہ ترین جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی گیس فیلڈ شمار ہونے والی ایران کی جنوبی پارس گیس فیلڈ کے آخری فیز کی تکمیل کے بعد آج سے وہاں گیس نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ خلیج فارس میں ایران اور قطر کے مشترکہ آبی حدود میں واقع ہے۔ اس گیس فیلڈ میں قدرتی گیس کے ذخائر کا حجم تقریباً 51 ٹریلین کیوبک میٹر ہے اور اس کے قابل استعمال ذخائر کا تخمینہ 36 ٹریلین کیوبک میٹر لگایا گیا ہے۔ قطر کے آبی حدود کے قریب واقع اس گیس فیلڈ کا 11واں اور آخری فیز غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے برسوں تک انجام شدہ معاہدوں پر عمل درآمد میں ٹال مٹول کے بعد بالآخر 20 برسوں کے بعد خود ایران ہی کے ماہرین کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچا۔ 2 دہائیوں قبل ایک معاہدہ انجام پایا تھا جس کے تحت فرانس کی ٹوٹل، چین کی نیشنل پیٹرولیم اور ایران کی پیٹرو پارس کمپنیوں کو مل کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا، تاہم دونوں غیر ملکی کمپنی اس معاہدے سے الگ ہو گئیں، جس کے بعد ایران کی تنہا رہ جانے والی کمپنی نے ملکی توانائیوں اور ماہرین پر تکیہ کرتے ہوئے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے آج جنوبی پارس گیس فیلڈ کے آخری فیز کے آپریشنل ہونے کی تقریب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جنوبی پارس گیس فیلڈ کے 11ویں فیز کا افتتاح تیل اور گیس کی صنعت میں ایک اور یادگار کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ماہرین نے پابندیوں کو بہانہ بنا کر اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ایرانی ماہرین نے اپنی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ایران کی تیل و گیس کی صنعت کو غیر ملکی ماہرین کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اور ایران اس میدان میں خود اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ دیگر ملکوں کو تکنیکی خدمات فراہم کر سکتا ہے۔ اس فیز کی تکمیل کے دوران ایک بڑا اور قابل ذکر اقدام یہ انجام پایا ہے کہ ایک 3,200 ٹن کے ایک آپریٹنگ پلیٹ فارم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی تھی، جو ایرانی انجینئروں کے ہاتھوں پہلی بار انجام پائی، جبکہ دنیا میں یہ اقدام کم نظیر سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان ایران کی صنعتی پیداوار کے لیے بہترین بازار ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایران کی مجلس شورا اسلامی کے ایک وفد سے ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی تعاون اور سلامتی منشیات کے خلاف مہم اور سرحدی مسائل پر گفتگو کی۔ انہوں نے افغانستان کو ایران کی صنعتی مصنوعات کے لیے بہترین منڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان کو تجارت اور ٹرانسپورٹ میں مزید سہولیات فراہم کرنا ہوں گی۔ ایران نے پڑوسی ملکوں میں جملہ افغانستان کے ساتھ تجارتی و اقتصادی تعاون کو ہمیشہ خاص اہمیت دی ہے، تاہم ایران سے افغانستان زیادہ تر اشیاء غیر قانونی طریقے سے منتقل ہوتی ہیں، جسے قانونی بنانے کے لیے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر افغانستان کی جانب سے خاص اہتمام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شام میں حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شام میں حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی اس جارحیت میں اس ہوائی اڈے کو خاصا نقصان پہنچا ہے، جس کی بنا پر اس ایئرپورٹ کی سرگرمیاں شدید طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے کم سے کم 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ان فلسطینیوں کو غرب اردن کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے جنین میں جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوتان چیک پوسٹ پر دو فلسطینی نوجوانوں کو فائرنگ کا بھی نشانہ بنایا۔ یہ دونوں فلسطینی جوان صہیونی فوجیوں کی اس وحشیانہ جارحیت میں شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر
تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام ٹائم، اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا دعا امام زمانہ جل تعالیٰ فرج الشریف، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو ڈاٹ sehar.tv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے، جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں, گاڑی کو, گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں, اس میں مختلف نٹس ہیں, پلاسٹک کی بنی ہوئی, لوہے کی بنی ہوئی, مختلف اشیائیں, مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں سینکڑوں کے حساب سے. انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے. یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سریے کی, لوہے کی اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے. لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا, انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی. اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے, اینٹیں موجود تھیں, سریا موجود تھا, مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی, ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا, پیدا نہیں کیا, وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء. مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء, پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا, انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں, آپ اپنے ذہن میں مثلا کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں, آپ کر سکتے ہیں, انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے, کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں, حتیٰ آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے, جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے, اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے, مرکوز رہتی ہے, وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا, جو میٹر تھا, میٹیریل تھا, مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا, اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلا اس بلڈنگ کا, اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد, بننے میں مستری کے محتاج تھی, لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی, تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی, وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے, اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں, اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا, اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں, یعنی وہ ناظم بنائیں, اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے, تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے۔ لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی، یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی، اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے، مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی، اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے دی، لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے۔ پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف، اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو، اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دیے، اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے، جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھیں اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں، یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے۔
یہ ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے، لہٰذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے، کائنات کا ناظم دو تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں اس چیزیں. ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے. دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے. اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، یہ آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں، سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کشائیں، گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے۔ یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں، اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا۔ اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا، لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے۔ مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائے اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائے اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائے۔ یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا۔ اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا، ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے. ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے، اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو، جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا ہے. اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ عہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.